بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر شدہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ٹاک شوز، مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف پروگرام، ڈرامہ سیریل اور دستاویزی فلمیں بھی ہماری اس ویب سائٹ پر موجود ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نشر کیا جائے گا. سیاسی تجزیات پہ مشتمل اس پروگرام کے بعد ہم آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، اور نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشر ہوگا. خصوصی پروگرام کے بعد آپ ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما سکیں گے، اور آخر میں ہم حسب معمول آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. حکومت ایران نے شام میں ایرانی فوجی مشیروں کی شہادت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردانہ اقدامات کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور فیصلہ آج کسی وقت بھی سنایا جائے گا. ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے حق عزت کیس میں اپنے خلاف سزا کو سورت کی سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. سعودی عرب عرب لیگ کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے شام کے صدر بشار اسد کو دعوت دے سکتا ہے. عراق کے وزیراعظم نے کہا کہ عراق کی مرکزی اور کردستان کی مقامی حکومت ایران سے ملنے والی مشترکہ سرحدوں پر امن کی برقراری اور مطلوبہ افراد کو ایران کے حوالے کرنے کے سمجھوتے پر عمل کرنے کی پابند ہے. غرب اردن کے شہر نابلس پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اور جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان ایک بار پھر فوجی مشقیں کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی حکومت کے ترجمان علی بہادری جہرمی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت اور دوسری دہشت گرد ریاستوں کی عادت بن چکی ہے کہ سرحدوں سے باہر کسی دہشت گردی کا ارتکاب کر کے اندرونی بحران اور مشکلات سے رائے عامہ کی توجہ ہٹاتے ہیں. انہوں نے ایران کے فوجی مشیروں کی شہادت پر صاف الفاظ میں لکھا کہ دہشت گردانہ اقدامات کا جواب ضرور دیا جائے گا. اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کی جانب سے بھی ایک باضابطہ بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ دمشق کے مضافات میں صہیونیوں کے بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملے میں ایران کے دو فوجی مشیروں کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام نے تکفیری دہشت گردی اور اس کے صہیونی حامیوں کے مقابلے میں ذمہ داری اور شجاعت کے ساتھ مجاہدت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے شام کے خلاف صہیونیوں کے مسلسل حملوں کو شام کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری پر دراندازی قرار دیا. انہوں نے لکھا کہ صہیونی حکومت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے اور دہشت گردی کو تقویت پہنچا رہی ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے اس بیان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی شہید جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور اسلامی جمہوریہ ایران قانونی اور عدالتی کاروائی کے ساتھ ساتھ مناسب وقت اور جگہ پر ان حملوں کا جواب ضرور دے گا۔ قابل ذکر ہے جمعے کی صبح کو سیونی فوج نے دمشق کے مضافات پر میزائلی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شام کی درخواست پر دمشق میں موجود ایران کے دو فوجی افسر میجر میلاد حیدری اور کیپٹن مقداد مہکانی نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ حملے سیونی جیٹ فائٹروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ ایران میں اقوام متحدہ کے کام کی ترجیحات کے باضابطہ اعلان کے ساتھ ہی ایران میں اقوام متحدہ کے اداروں کی آئندہ 5 برسوں کے لیے سرگرمیوں کے لیے بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی تعاون کا فریم ورک 2023 سے 2027 تک کا احاطہ کرتا ہے اور یہ ایران کے 7ویں قومی ترقیاتی منصوبے کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ ینگ جرنلسٹ کلب کے مطابق یہ دستاویز صحت عامہ کے انتظام کے 5 اسٹریٹجک شعبوں یعنی سماجی و اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کے مربوط انتظام، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ، قدرتی آفات میں کمی اور ان کا انتظام اور منشیات کے کنٹرول پر مرکوز رہے گا۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی تعاون کا فریم ورک 12 مارچ 2023 کو اقوام متحدہ کے اداروں، فنڈز، پروگراموں اور اسلامی جمہوری ایران کی وزارتوں کی شرکت کے ساتھ ایک اجلاس میں منظور ہوا۔ تقریباً 130 شرکاء پر مشتمل اس اجلاس میں 30 سرکاری اداروں کے 80 سے زائد نمائندے اور ملک میں اقوام متحدہ کی 18 تنظیموں کے تقریباً 50 عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ کے بین الاقوامی امور، ماحولیات اور پائیدار ترقی کے ڈائریکٹر جنرل محمد حسنی نجات پیر کوہی نے اس میٹنگ کے بارے میں کہا کہ اگلے 5 سالوں میں مشترکہ سرگرمیوں کی تعریف اور ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجتماعی کامیابی کے لیے باہمی روابط کو مربوط اور برقرار رکھنا اس پروگرام کے اہم ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہو گئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو آج منگل کو کسی بھی وقت سنایا جائے گا۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا پیغام پہنچائیں کہ ابھی بھی وقت ہے، معاملات کو سیاسی طور پر حل کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا غیر ضروری ایشو آ جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ اپنے ججز خود چننا چاہتے ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اپنے مقدمات کے لیے ججز خود منتخب کیے جائیں۔ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ حکومت نے کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں، رکاوٹیں دور کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوتے تو آئینی مشینری موجود ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ جسٹس فائز کے فیصلے کو سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، رولز بننے تک سماعت مؤخر کی جائے، انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ادھر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن التوا کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت مکمل کر چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب جمع کراتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی تھی۔ اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ حساس معاملہ ہے، سیکیورٹی معاملات پر ان کیمرہ سماعت کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی حساس چیز سامنے آئی تو چیمبر میں سن لیں گے۔ فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور ایئر فورس کا بھی ہے۔ بری فوج مصروف ہے تو نیوی اور ایئر فورس سے مدد دی جا سکتی ہے۔ ویسے فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا، کوئی آ کر کہے تو صحیح کہ کتنے سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل محمود الزمان عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں، ریزرو فورس موجود ہے جسے مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے، ریزرو فورس کی طلبی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار صرف ایک دن کے لیے چاہیے، سیکیورٹی کا ایشو تو ہمیشہ رہے گا جبکہ آئینی ضرورت 90 دن کی ہے، ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ہتک عزت کیس میں اپنے خلاف سزا کو سورت کی سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی دہلی سے سورت پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے خلاف سورت کی مقامی عدالت کے فیصلے کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا۔ سورت کے سیشن کورٹ نے راہل گاندھی کو 13 اپریل تک ضمانت دے دی، ساتھ ہی عدالت نے ان کی 1 مہینے کی عبوری ضمانت کی مدت میں توسیع بھی کر دی۔ سورت کے سیشن کورٹ نے اس معاملے میں درخواست گزار کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق راہل گاندھی کی سزا کے خلاف اپیل پر 3 مئی کو سماعت ہوگی۔ راہل گاندھی کے ہمراہ ان کی بہن اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بھی سورت گئی تھی، جبکہ کانگریس کے متعدد سینئر رہنما بھی راہل گاندھی کے ساتھ سورت پہنچے تھے۔ سورت سیشن کورٹ کے باہر کانگریس پارٹی کے کارکنوں اور رحامیوں نے راہل گاندھی کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ 11 روز قبل سورت کی عدالت نے سرنیم کی مبینہ توہین کے الزام میں راہل گاندھی کو 2 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد ہندوستان میں سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی کے خلاف اقدامات کو جمہوریت کا قتل قرار دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی نے راہل گاندھی کی طرف سے عدالت میں اپیل دائر کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ شام کے ایک سیکیورٹی عہدیدار نے المزہ علاقے میں سیونی فضائی حملے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ شام کی سانہ نیوز ایجنسی کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ رات دمشق کے المزہ علاقے میں لگی آگ ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اس سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل بعض ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ سیونی حکومت کی فضائی فورس نے دمشق کے مضافات میں واقع المزہ ایئر بیس پر حملہ کیا ہے۔ ان خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھماکے کی آواز سیونی جیٹ فائٹروں کے مبینہ حملے کے نتیجے میں سنائی دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سیونی فضائیہ نے گزشتہ چند روز میں 4 بار دمشق اور مختلف شہروں کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امن کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ممالک اور اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے سہونیوں کے ان کھلے جرائم پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب عرب لیگ کے آئندہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے شام کے صدر بشار اسد کو دعوت دے سکتا ہے۔ رویٹر کی رپورٹ میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب شام سے تعلقات منقطع رکھنے کے ایک عشرے بعد آئندہ 19 مئی کو ریاض میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شام کے صدر بشار اسد کو مدعو کرنا چاہتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس بارے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جلد ہی دمشق کا دورہ کریں گے، تاکہ عرب لیگ کے آئندہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے شام کے صدر بشار اسد کو دعوت دی جا سکے۔ مارچ کے اختتامی دنوں میں سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے شام میں سفارتی مراکز کھولنے کے بارے میں شام کی وزارت خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کی خبر کی تصدیق کی تھی۔ بیشتر عرب ممالک عرب لیگ میں شام کی رکنیت بحال کیے جانے کے حامی ہیں۔ یہ رکنیت شام میں بحران شروع ہونے کے بعد 2011 میں معطل کر دی گئی تھی۔ سعودی عرب نے بھی 2012 میں شام سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ عراق کے وزیراعظم نے کہا کہ عراق کی مرکزی اور کردستان کی مقامی حکومت ایران سے ملنے والی مشترکہ سرحدوں پر امن کی برقراری اور مطلوبہ افراد کو ایران کے حوالے کرنے کے سمجھوتے پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ السودانی نے کہا ہے کہ حکومت ایران مخالف گروہ جو سابق صدام حکومت کے زمانے سے عراقی کردستان میں موجود ہے، مشترکہ سرحدوں پر سیکیورٹی مسائل اور مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ قومی سلامتی کونسل اور مشترکہ کمیٹیوں کے اجلاس تشکیل پائے ہیں اور مشترکہ سرحدوں پر امن کی برقراری اور ایران مخالف زیر تعاقب افراد کو ایران کے حوالے کیے جانے اور عراق میں مخالفین کے کیمپوں کے قیام کو روکے جانے کے بارے میں سمجھوتا طے پایا ہے، جس پر عمل کی جانے کی ضرورت ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے کہا کہ امید ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد سے مشترکہ سرحدوں پر امن قائم ہوگا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے ملک کے مرکزی اور کردستان کی مقامی حکومت ایران سے ملنے والی مشترکہ سرحدوں پر امن کی برقراری اور مطلوبہ افراد کو ایران کے حوالے کرنے کے سمجھوتے پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ غرب اردن کے شہر نابلس پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقوں پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نابلس پر حملہ کیا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صہیونی فوجیوں نے نابلس میں دو فلسطینی نوجوانوں کے گھروں پر دھاوا بول کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ایک جہادی گروپ ارین الاسود نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ نابلس میں صہیونی فوجیوں کا فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ارین الاسود نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں خاص طور سے حالیہ مہینوں کے دوران کئی کاروائیاں انجام دی ہیں اور صہیونی تاپسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان ایک بار پھر فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ یہ دو روزہ مشقیں گزشتہ دن سے شروع ہوئی ہیں اور اس دوران جنوبی کوریا کے جے جو جزیرے کے اطراف میں آبدوزوں کو نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کو آزمایا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے اعلان میں ان مشقوں کا اصل مقصد شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کا پتہ لگا کر ان کو تباہ کرنا قرار دیا گیا ہے۔ واشنگٹن، ٹوکیو اور سیول نے گزشتہ ستمبر کے مہینے میں بھی آبدوزوں کو نشانہ بنانے کی مشقیں کی تھیں۔ ادھر شمالی کوریا نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ پیونگ یانگ کو امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ مشقوں کی جانب سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لہذا اگر ان مشقوں اور دیگر اشتعال انگیز اقدامات کو نہ روکا گیا اور شمالی کوریا کے انسدادی اقدامات مؤثر ثابت نہ ہوئے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایٹمی ہتھیار کا استعمال ناگزیر ہو جائے گا۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ایک نئے اور چھوٹے ایٹمی وار ہیڈ کی رونمائی کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ نئے ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے مزید جوہری ایندھن تیار کیا جائے گا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور ٹوکیو کی اشتعال انگیز مشترکہ مشقوں کے پیش نظر شمالی کوریا اب تک کئی میزائل تجربے بھی کر چکا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانیہ اور فرانس کے ایئرپورٹ ملازمین کی ہڑتال بدستور جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں گزشتہ 14 دن سے جاری اس ہڑتال کے نتیجے میں پیرس، بورڈکس اور ٹولوز نینٹ شہروں کی 25% پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ بتایا گیا کہ اس ہڑتال کے نتیجے میں آئندہ 2 دنوں میں مزید پروازیں منسوخ کی جا سکتی ہیں۔ فرانس میں یہ ہڑتال پینشن اصلاحات کے بل کی مخالفت میں کی گئی ہے، جس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 برس کی گئی ہے۔ ادھر لندن ایئرپورٹ کے ملازمین نے بھی تنخواہیں بڑھائے جانے کے مطالبے کو لے کر 3 دن پہلے جو ہڑتال شروع کی تھی وہ ہڑتال جاری ہے، جبکہ ہیتھرو ایئرپورٹ نے اعلان کیا کہ ہنگامی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے 1000 ملازمین کو ملازمت پر رکھا جائے گا تاکہ ہڑتال کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ قابل ذکر ہے بے روزگاری، مہنگائی اور تنخواہوں کو لے کر یورپ کے مختلف شہروں میں ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے مختلف یورپی ملکوں کو بحرانوں کا سامنا ہے۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم نے پاکستان کے دو معروف تجزیہ نگار کیسر خان اور جعفر رضی سے گفتگو کی ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ کیسر خان صاحب، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ ایک حکومت کے خاتمے کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جو علامات ہیں، وہ صہیونی حکومت میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ، آپ کیا تبصرہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں یہ ان کی جو بکلاہٹ ہے، جو یہ کاروائیاں اب اس وقت کر رہی ہیں، جو بیانات دے رہی ہیں، جس طرح کے فرانس میں بیان دیا گیا ہے ان کے وزیر کی طرف سے، اور جو یہ کاروائیاں کر رہی ہیں، وہ بالکل یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ ان کا وقت اب ختم ہو چکا, ان کو کچھ سوجھ نہیں رہا, کیونکہ یہ اندرونی اور بیرونی طور پر جو ہے نا بہت ہی کھوکھلے اور بہت پریشان ہو چکے ہیں, کیونکہ اندرونی صورتحال ان کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ انہوں نے لندن کا اس نے دورہ کیا نیتنیاہو نے, تو وہاں پر یہ ہے کہ ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جو ہے بہت زیادہ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کی حکومت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پائلٹس نے کار ہڑتال کر دی, خود ان کی آئی ڈی ایف جو ہے انہوں نے ہڑتال کر دی, اس کے علاوہ عوام ان کے مخالف ہوئے ہوئے ہیں. یہ ان کا اندرونی جو ہے خلف شہر ہے, یہ ان کے لیے بہت جو پریشان کن ہے, اور باہر سے جو بھی مزاحمتی فورسز ہیں ان کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ وہ ماشاء اللہ بہت طاقتور ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اس نے ان کے جو منسٹر نے جو بیان دیا ہے مسکوٹچ نے, اس کی مذمت جو ہے وہ پوری دنیا سے تقریباً کی گئی, ایون اس میں امریکہ نے بھی ان کی مذمت کی ہے, اور اس کے علاوہ باقی کچھ عرب ممالک نے بھی ان کی مذمت کی ہے, اور یورپ سے بھی ان کی مذمت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کو ہر طرف سے ان کو مار پڑ رہی ہے, یعنی ان کے جو خارجی جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے, ان کے داخلی معاملات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے, اور ان کے جو باقی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں اب نہیں ہیں.
ڈاکٹر جعفر رضی خان, عالمی سطح بالخصوص مغرب کے اندر جو صہیونی ریاست کا جو ایک امیج تھا وہ مزید خراب ہو رہا ہے, وہ پہلے ہی مسخ شدہ ہمارے نظروں میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال مغرب میں اور اس کے اندر اس کو ایک حیثیت دی جاتی تھی, اس کے اندر جو زوال ہے اس کی کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟
اس کی زائنسٹ آئیڈیالوجی جو ریسسٹ ہے, اور جس میں جو ہے وہ ریسزم اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ خوب خوب کے بھرا ہوا ہے, تو یہ خواب فائنانس منسٹر ہو یا جو نیتن یاہو کی فار رائٹ کیبنٹ میں جو ان کا سو کالڈ نیشنل سیکیورٹی جو ان کا سیکیورٹی منسٹر ہے بن گاویز, یا اس قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک ریسسٹ رجیم ہے جو کہ ایز اے اکیوپائڈ پاور فلسطینیوں کے کسی بیسک رائٹس کو, ایون بیسک رائٹس کو کیا جو ان کی ایگزسٹنس کو اور ان کے وجود کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. لیکن ایک شاید آپ کے انٹرو میں یہ بات اچھی طرح واضح تھی کہ نیتن یاہو کی جو فار رائٹ رجیم ہے اس وقت جو ہے وہ اسے نہ تو انٹرنل طور پر جو وہاں پہ اسرائیل کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا جو نیتن یاہو کو سامنا ہے مخالفت کا, اور نہ ہی انٹرنیشنل طور پر جس طرح پہلے جو ہے وہ لندن یا وائٹ ہاؤس یا فرانس کے اندر ایلیزے پیلس میں نیتن یاہو کی جس طرح میزبانی ہوتی تھی یا خدمت مدارت ہوتی تھی, تو اس فار رائٹ رجیم کو اور جو ہے ان جنرلی طور پر اسرائیل کو جو ہے وہ ایک جو اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے خون کے اندر جو ہے گھٹ کے ختم ہونا, وہ ایسی سیلف ڈسٹرکشن پالیسیز کے تھرو جو ہے یہ رجیم آگے موو کر رہی ہے, اور اس کا کوئی فیوچر جو ہے وہ اب وہ موجودہ جو ورلڈ سچویشن ہے اس میں کوئی وہ برائٹ نہیں ہے. ایک تو جو ریجنل سطح پہ جو مغرب نے یہ کوشش کی تھی کہ زائونسٹ رجیم کے ساتھ جو عرب گورنمنٹس ہیں یا جو پرشین گلف اسٹیٹس تھی جو ان کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تھا وہ بری طریقے سے ڈسٹرپٹ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ جورڈن کی پارلیمنٹ نے ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اسرائیلی امبیسڈر کو وہاں سے ایکسپیل کیا جائے اور نکالا جائے. اسی طرح ایجپٹ اور یو اے ای نے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے جو ہے وہ بھی اسرائیلی فائنانس منسٹر کے جو ریمارکس ہیں اس پہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کیے ہیں, کنڈیم کیا ہے اور ریئیکشن لینے کا اعلان کیا ہے. تو سعودی حکومت کے ساتھ بھی جو اسرائیل کے وہ روابط تھے وہ تھم گئے, آگے نہیں بڑھ پا رہے, اور بلکہ بعض ایشوز پر سعودی گورنمنٹ نے اسرائیل کے خلاف شدید سٹانس دیا ہے. تو اس سچویشن میں جو نارملائزیشن پروسیس تھا وہ فقط سٹیبل نہیں ہوا بلکہ ریورس کی طرف جا رہا ہے. اور دوسرا جو جیسے مغرب میں حکومتیں تھیں, یو ایس میں جو ہے وہ ट्रंप जैसा नेतन्याहू का हामी था, जो जो कि पर्सनल तौर पे इंटरेस्ट ले रहा था कि जो भी इंटरनेशनली लॉ के मुताबिक स्टेप्स जो है उसके खिलाफ जाते थे नेतन्याहू के, फिर भी ट्रंप जो है सपोर्ट करता था। तो अब मगरब के अंदर जैसे फ्रांस या ब्रिटेन पहले सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने भी जो है वो अपनी हिमायत का हाथ जो है वो उठा लिया है, चूंकि नेतन्याहू की या इसराइल की हिमायत करना जो कि किसी जो उनके अपने एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल के जाहिरी तौर पर वो जो सेटलमेंट की एक्सपेंशन की मुखालफत करते हैं, तो नेतन्याहू जिन सेटलमेंट से जो सेटलर्स को निकाल चुका है उनको भी वापस ला रहा है, और किसी हाल पर जो है जो कि मगरबी हुकूमत जाहिरी तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि वो फलस्तीन की भी किसी हद तक जो है उनके साथ भी ताल्लुकात और उनकी जो बेसिक राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो चूंकि नेतन्याहू किसी भी थोड़ी सी भी फलस्तीनियों को कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं।
और सामिन आप समात फरमाइए रमज़ान मुबारक का खसूसी प्रोग्राम। इस खसूसी प्रोग्राम के बाद हम नशर करेंगे प्रोग्राम यादों के जुड़ों के, और आखिर में आप सुन सकेंगे आज के दिन की मखसूस दुआ।
सुबह रमजान سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو افطاری دینا روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
سامعین، روزہ ایک الہی حکم کے عنوان سے نہ صرف بے پناہ معنوی برکات کا حامل ہے، بلکہ روزے کے انسان پر بہت زیادہ تربیتی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ نوجوانوں کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادی عمل نوجوانوں کے فکری جذبات کے کنٹرول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نفسیات کے شعبے کے یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر دولت یار باستانی کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر روزہ کنٹرول کرنے والا ایک نظام ہے جو افراد کی ضرورتوں کو التوا میں ڈالنے کی تربیت دیتا ہے، تاکہ شدید ضرورت کے احساس اور جذبات کے موقع پر اپنے افکار کو کنٹرول کریں اور اطمینان و سکون حاصل کریں۔ سماجی و معاشرتی شعبے میں روزے کے مفید اثرات میں سے ایک قانون اور معاشرے کے دیگر افراد کے احترام مشق ہے۔ دوسری جانب دیگر افراد کے ساتھ برتاؤ میں صبر سے کام لینا سماجی رابطے کی ایک بنیادی تعمیری ضرورت ہے۔ روزہ ان جملہ عبادات میں سے ہے کہ جو انسان میں صبر کی تقویت کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں روزہ ایک دینی فریضے کے عنوان سے مورد توجہ واقع ہے۔ تمام افراد اپنے آپ کو صبر و تحمل اور سماجی احترام کے حوالے سے ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ہر وہ کام کے جو روزہ دار کے لیے تکلیف کا باعث بنے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ روزہ دار معاشرے میں تمام افراد اس مہینے کی حرمت اور حکم خدا کا احترام کرتے ہوئے دینی احکامات کے منافی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ افراد کے جو بیمار ہیں یا کسی اور وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہیں، وہ بھی ماہ مبارک رمضان کا احترام کرتے ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار افراد نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ ان کے اعضاء و جوارے بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ اعضاء و جوارے کا یہ روزہ وہی زبان و آنکھ اور کان کا کنٹرول میں رکھنا ہے، اور ایک صحت مند معاشرے کے تعلق سے اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ کنٹرول کرنے والا ایک عامل ہے جو روزے دار شخص کو اندرونی طور پر گفتار و رفتار کے حوالے سے کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے، اور سماجی اعتبار سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عبادات الہی، خاص طور سے نماز و روزہ، گناہوں من جملہ سماجی جرائم کو کم کرنے کے لیے ایک اہم اور بنیادی عامل ہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت جرائم کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں مختلف جرائم من جملہ چوری، قتل و غارت گری، تشدد، ریپنگ جیسے جرائم کی شرح بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے ساتھ ہی معاشرے کا ماحول معنوی اور روحانی ہو جاتا ہے، اور پورے معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جرم و جنایت اور گناہوں کے لیے زمینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور سماج کی فضا معنویت سے پر ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر ماہ مبارک رمضان اور روزہ داری سماجی برائیوں اور جرائم میں کمی کے لیے اہم تربیتی عامل ہے۔ روزہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان میں اندرونی تبدیلی رونما ہو اور گناہوں میں کمی ہو، اور ایک صحت مند معاشرہ پھلے پھولے۔ رمضان المبارک کا ایک مستحب عمل کہ جس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، روزہ دار کو افطاری دینا ہے۔ دین مبین اسلام میں مہمان نوازی پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کا بے پناہ اجر و ثواب معین کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں مہمان کی آمد کو الہی ہدیہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی خداوند متعال چاہتا ہے کہ لوگوں تک خیر و خوبی پہنچائے تو ان کی جانب ہدیہ بھیج دیتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول خدا، ہدیے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہدیہ مہمان ہے جو اپنی روزی کے ساتھ میزبان کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جاتے ہوئے اس کے گھر کے افراد کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی مومن کو کھانا کھلانے کے ثواب کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی کسی مومن کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، اس کا اجر و ثواب خداوند عالم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، حتیٰ نہ مقرب فرشتے کو اور نہ ہی نبی مرسل کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اس بنا پر معلوم ہوا کہ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا انسان کو خداوند عالم سے زیادہ نزدیک کر دیتا ہے، اور اس درمیان روزہ دار کو افطاری دینا بہترین و برتر عمل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک مومن روزہ دار کو ماہ مبارک رمضان میں افطاری کرائے تو اس کا ثواب راہ خدا میں ایک غلام کو آزاد کرانے کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ خداوند متعال افطاری دینے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سب افطاری دینے پر قادر نہیں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم اس قدر کریم و مہربان ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص پوری افطاری دینے پر قادر نہیں ہے تو چند دانے کھجور سے، اگر تم نے کسی روزے دار کو افطاری کرا دی تو خداوند عالم اتنا ہی ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا جتنا پورے افطاری کروانے والے کو عطا کرے گا۔ معاشرے کے مختلف طبقوں اور لوگوں کے درمیان بھائی چارے اور دوستی کے فروغ کے لیے افطاری دینے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ امر دو طرفہ رابطے کا حامل ہے، یعنی ایک طرف لوگوں کو افطاری دینے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور دوسری طرف مہمانوں کو میزبان کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دلائی جائے۔ اس لحاظ سے اسلامی روایات میں دونوں صورتوں، خاص طور پر میزبان کی دعوت قبول کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو مہمانی کی دعوت دے اور وہ قبول نہ کرے، یا قبول کرے لیکن میزبان کے گھر کوئی چیز نہ کھائے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کو مہمانی کی دعوت دینا میزبان کی محبت و دوستی کے اظہار کی نشانی ہے، اور دعوت کا قبول نہ کرنا دعوت دینے والے پر توجہ نہ رکھنا ہے، اور اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت و دوستی جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ امر دینی اور اخلاقی اصولوں کے منافی ہے۔ اور دینی روایات میں دوسروں کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا دوستی و محبت کی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اس مبارک مہینے میں روزداروں کو افطاری کرانا چاہیے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 13th دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم قهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأبدار، ووفقني فيهم للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھے ہر طرح کی گندگی اور بری خواہشوں سے پاک و صاف رکھنا، اور جن حوادث سے روبرو ہونا میرا مقدر بن چکا ہے ان میں مجھے صبر اور استقامت عطا کرنا، تقوی و پرہیزگاری اور نیکوکاروں کی ہم نشینی اختیار کرنے میں میری مدد کرنا، اور کامیاب و کامران رکھنا۔ اے تمام کمزور اور ناتمام افراد کی آنکھوں کے نور، تجھ کو تیری مدد کا واسطہ۔
خدایا، اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 فروردین، 13 رمضان المبارک اور 4 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ رمضان المبارک سن 95 ہجری قمری کو حکومت بنو امیہ کا ظالم اور جابر حاکم حجاج بن یوسف سخفی مارا گیا۔ وہ نہایت سنگ دل اور بے رحم تھا، اور حکومت کے مخالفین، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کو شہید کرنے اور ان کو ایزائیں دینے میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ بعض مورقین نے حجاج بن یوسف کے حکم پر قتل کیے گئے افراد کی تعداد 1,20,000 بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر مظالم میں 74 ہجری قمری میں مکہ مکرمہ پر حملہ اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ حجاج بن یوسف بے تحاشا مظالم کرنے کے باعث نفسیاتی اور جنونی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا۔ لوگوں کے خوف سے اس کی میت کو خفیہ طور پر نامعلوم مقام پر دفنا دیا گیا۔ چار اپریل سن 1617 کو اسکاٹ لینڈ کے معروف ریاضیداں جان نیپیر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1550 میں پیدا ہوئے تھے۔ جان نیپیر نئے مذہب پروٹسٹنٹ کی طرف مائل ہوئے اور پوپ کی حاکمیت کے خلاف ایک متنازع کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے ریاضی میں ایک نئی روش لاگ ریتھم ایجاد کی تھی۔ جان نیپیر نے 20 سال تک اس روش پر کام کیا۔ ان کی اس روش کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا، اور یہ روش ریاضی کے مسائل حل کرنے میں مؤثر واقع ہوئی۔ تیرہ رمضان المبارک سن 1340 ہجری قمری کو ایران کے ایک بزرگ عالم اور فقی سید علی سیستانی نے وفات پائی۔ وہ اپنی اعلیٰ دینی تعلیمات کی تکمیل کے بعد سن 1318 ہجری قمری میں نجف اشرف سے ایران واپس آ گئے اور شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد مقدس کی گوہر شاد جامع مسجد میں لوگوں کی درخواست پر فقہ اور اصول فقہ کی تدریس کی۔ وہ یہاں نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے۔ سید علی سیستانی کو آئینی تحریک کے زمانے میں اپنی مذہبی سرگرمیوں کے باعث ایک مدت تک قید خانے میں بھی رہنا پڑا، اور بالآخر اسی راہ میں اسلام اور مسلمین کی خدمت انجام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ چار اپریل سن 1960 کو افریقی ملک سینیگال نے آزادی حاصل کی۔ 15ویں صدی عیسوی سے اس ملک پر پرتغالی سامراج کا تسلط تھا۔ 17ویں صدی سے فرانسیسیوں نے بھی اس کے ذخائر کی لوٹ مار شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کے کمزور ہونے کی وجہ سے فرانس کی دیگر نوآبادیات کی طرف سینیگال کی آزادی اور خود مختاری کا راستہ بھی ہموار ہوا۔ آخرکار 1960 عیسوی میں سینیگال کو مکمل آزادی حاصل ہو گئی۔ سینیگال کی 94% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ چار اپریل سن 1968 عیسوی کو امریکی سیاہ فام اصلاح پسند مارٹن لوتھر کنگ کو ایک سفید فام نے قتل کر دیا۔ 1963 عیسوی میں لوتھر کنگ کی قیادت میں انقلابی تحریک کا آغاز ہوا اور امریکی سیاہ فاموں نے نسلی امتیاز ختم کرنے اور اپنے شہری حقوق حاصل کرنے کے لیے عظیم مظاہرہ کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو پرام جدوجہد کی بنا پر عالمی شہرت حاصل تھی اور ان کو 1964 عیسوی میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ چار اپریل سن 1979 عیسوی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی قائم کی تھی۔ 1971 عیسوی میں سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ پاکستان کے صدر بنے اور 1973 کا آئین منظور ہونے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 1977 عیسوی میں فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ان پر قتل اور ملک سے غداری کا الزام لگاتے ہوئے 4 اپریل 1979 عیسوی کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين